الحمد لله وكفى وسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله قال تبارك وتعالى في مقام آخر لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا قال تبارك وتعالى في مقام آخر هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر وقال عليه الصلاة والسلام في مقام آخر الجهاد ماز إلى يوم القيامة صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين جوان قدس معزز سامعین واجب الاحترام بزرگوں سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیالے ساتھیوں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہنوں بیٹیوں سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر گزشتہ کئی جمعوں سے ربیع الاول کی مناسبت کی وجہ سے مختصر وقت میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کا کوئی نہ کوئی پہلو آپ کے سامنے گزار کر آپ کی گوش گزار کرتا رہتا ہوں آج بھی مجھے سیرت پیغمبر ہی کے بعض گوشے آپ کے سامنے رکھنے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ گزشتہ ہفتہ میں سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ کرنے سے جو حالات اور واقعات پیش سامنے آئے ان کے بارے میں بھی انشاءاللہ میں چند باتیں آپ کے سامنے لاؤں گا اور اسی طرح گزشتہ روز اخبارات میں مفتی نواز شریف صاحب کا جو فتویٰ شائع ہوا ہے میں اس نام نہاد مفتی صاحب کے اس فتویٰ پر بھی آپ حضرات کی توجہ دلاؤں گا اور میں انشاءاللہ العزیز اللہ کے فضل سے یہ عرض کروں گا کہ اس طرح کے فتووں سے، اس طرح کی دھمکیوں سے، اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک نہ کوئی فرعون، قارون، شداد، حامان، بو جہل، بو لہب، عتبہ، شیبہ، ہلاکو، چنگیز، نہ آج تک حق کی آواز کو دبا سکا ہے اور نہ کوئی آج ان کا نطفہ اور ان کی مانوی ذریت اور ان کا روحانی بیٹا آج حق کو دبا سکتا ہے. میں انشاءاللہ آگے ہی بیان کروں گا. اگر شیعہ کو کافر کہنے کی وجہ سے پھانسی دینے کے آرڈیننس یا قانون بنانے کا ارادہ ہو چکا ہے، آج جمعہ کا دن ہے، پیر کے دن اسمبلی کے اجلاس کا آغاز ہونے والا ہے، آج ہی وزیر اعظم آرڈیننس نافذ کر دے اور اسمبلی کے سامنے تختہ دار کو لٹکا دے، اسمبلی کے سامنے پھانسی گھاٹ بنا لے، پیر کا دن عالم دے، میں بڑی اسمبلی میں اس کے سامنے شیعہ کو کافر کہوں گا، جرت ہے تو مجھے پھانسی پہ چڑھا دے. میں نے اس سلسلے میں کوئی جذباتی بات، کوئی شورت اور ناماوری کے لیے، کوئی واہ واہ اور للکار کے طور پر بات نہیں کی. میں علی وجہ البصیرت اپنے ایمان اور عقیدے کی بات کرنا چاہتا ہوں. اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ موت سے ڈرا کر تختہ دار کا حوالہ دے کر سزائے موت کا قانون بنا کر تم اس آواز کو دبا سکتے ہو تو تازہ تازہ فوری مشاہدہ کر لو. اور یہ پھانسیاں، یہ پھندے، یہ کوئی آج کی نئی بات نہیں، نئی ریت نہیں ہے. میں جب عتبہ، عتیبہ، شیبہ، ابو لہب اور ابو جان کے اس روحانی مانوی اولاد کو دیکھتا ہوں تو مجھے ذرہ برابر حیرت نہیں ہوتی، بلکہ میرا یقین کامل ہو جاتا ہے کہ واقعی آج کے حکمران کا تعلق اس دور کے ابو جہل سے پکا ہے. لاہور کا لوہار بے شک مشرکین مکہ کا 100% صحیح جانشین ثابت ہو رہا ہے، بے شک ابو لہب ابو جہل کا دوسرا نام بن رہا ہے. کہ مکہ کی وادی میں جب آمنہ کے لال نے توحید کا پھریرا لہرایا، اللہ کے دین کی دعوت کا آغاز کیا، آپ کی مخالفت شروع ہوئی، دوستیاں، رشتے ناتے ٹوٹ گئے. مخالفتوں کا آغاز نہیں بلکہ مخالفت جب حد کو پہنچ گئی، سب کچھ ہوا تو سب سے پہلے ایک غریب شخص کو، ایک بوڑھے شخص کو، کمزور شخص کو، حضرت عمار کے والد محترم، حضرت سمیہ کے خامت، حضرت یاسر کو مکہ کے اندر سولی پر لٹکایا گیا تھا. اور پھر حضرت خبیب کو بھی مکہ کے بھرے بازار میں سولی پر لٹکایا گیا تھا. اور سولی پر لٹکاتے ہوئے ان سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ اے خبیب، یہ بتلاؤ، اگر آج تیرے پھانسی پہ لٹکائے جانے والے دن
جبکہ تیری زندگی اور موت کے درمیان میں چند گھڑیاں باقی ہیں. پھانسی کا پھندا تیرے گلے میں فٹ ہو چکا ہے, صرف تختہ کھینچنے کی دیر ہے. اب تجھ سے ایک سوال کرتے ہیں, اس کا جواب سوچ سمجھ کر دینا کہ اگر پھانسی کا پھندا تیرے گلے سے نکال دیا جائے, موت کے منہ سے تجھے نکال کر تختہ ادار پر چڑھانے کی بجائے تجھے مدینہ بھیج دیا جائے, مدینہ بھی اس انداز میں کہ مال و دولت تیرے ساتھ ہو, مدینہ بھی اس انداز میں کہ تُو سردار اور شاہ کی حیثیت سے جائے, مدینہ بھی اس انداز سے کہ جو بچے تیری زندگی سے مایوس ہو کر اپنے باپ کو دنیا سے رخصت ہوتا ہوا تسلیم کر چکے ہیں, مدینہ بھی اس صورت میں کہ جو تیری اولاد تیری موت پر رو چکی ہے, جو تیری بیوی بہن کا آغاز کر چکی ہے, تیرے رشتہ دار دوست احباب یہ سمجھ چکے ہیں کہ اب خبیب نہیں بچے گا, اس نے بہرحال تختہ دار پہ لٹک جا رہا ہے. تو مال دولت لے کر بڑے کر و فر اور ٹھاٹ باٹ کے ساتھ اپنے خاندان میں واپس چلا جا, جا کر اپنے گھر والوں کو, اپنے بچوں کو, اپنے بیوی کو حیرت انگیز خوشی میں ڈال دے. تو اپنے گھر میں چلا جا, شاد و آباد رہے اور تجھے رہا کر دیا جائے, تیرے مقابلے میں تیرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گلے میں یہ پھندا معاذ اللہ ڈال دیا جائے اور ان کو تختہ دار پہ لٹکا دیا جائے, بتلا تجھے یہ بات کیسی لگتی ہے. تو اس بات کے بارے میں اگر تجھے اختیار دیا جائے اور تجھ سے یہ سوال کیا جائے کہ تجھے رہا کرتے ہیں, تیرے پیغمبر کو تختہ دار پہ لٹکاتے ہیں, تیرا جواب کیا ہے؟ تو حضرت خبیب نے فرمایا کہ مکہ کے مشرکوں, تم نے بہت بڑا مجھے چیلنج کیا ہے, تم نے میری غیرت ایمانی کو للکارا ہے, تم نے مجھے سمجھنے کی کوشش نہیں کی. یہ تم نے کیا کہہ دیا کہ مجھے رہا کر دیا جائے اور یہ پھندا پیغمبر کے گلے اقدس میں نرم و نازک, پیغمبر کے گردن اور پیغمبر کے جسم میں پھانسی کا پھندا ڈال دیا جائے؟ تم پھانسی کے پھندے کی بات کرتے ہو, خدا کی قسم میں تو یہ بھی برداشت نہیں کرتا کہ میرے گلے سے پھندا نکل جائے اور اس کے مقابلے میں پیغمبر کے تلووں میں کانٹا چبھ جائے. میں تو اپنی پھانسی کو برداشت کر سکتا ہوں, میں پھندے کو گلے میں ڈال کے تڑپ سکتا ہوں, مر سکتا ہوں, شہید ہو سکتا ہوں, لیکن میں اپنے پیغمبر کے تلووں میں کانٹے کا چبھنا بھی برداشت نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا یہ تو دیوانے کی بڑھ مارتا ہے, یہ ایسے ہی جوش جذبے اور عقیدت کا اظہار کرتا ہے, یہ تجھے ابھی پتا چل جائے گا کہ پھانسی کیا ہوتی, ابھی تجھے پتا چل جائے گا کہ تیرے گلے میں جب پھندا پڑے گا پھر نیزوں کی مار ہوگی, پھر تلواروں کی کاٹ ہوگی, پھر تیرے جسم کو چھلنی کیا جائے گا, تجھے تب پتا چلے گا کہ عقیدت محبت کیا ہوتی ہے. تو جب تک تعداد پہ لٹکایا گیا, گلے میں پھندا ڈال کر جناب خبیب کے جسم پر تلواروں کے وار کیے گئے, تو خبیب کی زبان سے, خبیب کے خون سے یہ آواز آ رہی تھی اور خبیب پکار پکار کر یہ جواب دے رہے تھے. کیا فرما رہے تھے کہ مجھے تختہ دار پر چڑھانے والوں, میرے خون کو تلوار کی نوکوں سے بہانے والوں اور مجھے تیر نیزے کے نشان لگانے والوں, تم یہ کہتے ہو کہ تجھے ابھی پتا چل جائے گا کہ تیرے ساتھ کیا ہونے والا ہے؟ فرمایا لستو والی ہی نو افتل مسلما, لستو والی ہی نو افتل مسلما, اللہ شکن تارا مسرائی, مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے جب میں رب کی بارگاہ میں مسلمان ہونے کی حیثیت سے قتل ہوتا ہوں, میرا کون سنگ کٹے گا, میرے وجود کا کیا ہوگا, مجھے ٹکڑے ٹکڑے کیا محاسبہ کیا جائے گا. لستو بادی مجھے توئی پر آ رہی ہے, میں دین پیغمبر پر ٹکڑا ہونے چل جائے, دین پیغمبر پر, محبت رسول پر, عشق رسول پر, تعلق پیغمبر پر ٹکڑا ہو جاؤں گا, کرتا چلا جاؤں گا, لیکن میں کبھی بھی پیغمبر کے روح اقدس سے, پیغمبر کی محبت سے, پیغمبر کے تعلق سے نہ انکار کر سکتا ہوں, نہ پیغمبر کی محبت سے باز آ سکتا ہوں.
لسو
والی ہی نہ اختر مسلم, جب مجھے اسلام کی حالت میں قتل کیا جا رہا ہے لسو والی مجھے کوئی پرواہ نہیں, مجھے الائی شک مکان اللہ مسرائی, اللہ کے لیے میرا کون سا پہلو کرتا ہے, اللہ کے لیے میرا کون سا انگ جدا ہوتا ہے, اللہ کے لیے مجھ پہ کون سی ضرب پڑتی ہے, اللہ کے لیے مجھے کون سی تکلیف آتی ہے, اللہ کے دین کے لیے مجھ پر کیا قیامت ٹوٹتی ہے, مجھے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میں آج یہی بات کیا لینا چاہتا ہوں, آج پھانسی کی بات کرنے والوں تم نے ہمیں سمجھنے کی کوشش نہیں کی, جس طرح خبیب پیغمبر کا سپاہی تھا, جس طرح خبیب پیغمبر کا خادم تھا, جس طرح خبیب پیغمبر کا عاشق تھا, جس طرح خبیب پیغمبر کا نوکر تھا, جس طرح خبیب پیغمبر کا دربان تھا, میں خبیب کا نوکر ہوں, میں خبیب کا عاشق ہوں, میں خبیب کے در کا دروازہ ہوں, میں خبیب کے در کا کتا ہوں, میں خبیب کا خدمت کا ہوں, میں خبیب کا چاکر ہوں, میں خبیب کا نوکر ہوں. یہ برداشت نہیں ہو سکتا, ہم زندہ ہو پیغمبر کے صحابہ پہ تبر رہو, ہم زندہ ہو اصحاب رسول کی تحریم ہو, ہم زندہ ہو صحابہ تو گالی دی جائے, ہم زندہ ہو صحابہ تو واسطہ کہا جائے, ہم زندہ ہو منافق کہا جائے, ہم زندہ ہو بےمان کہا جائے, ہم صحابہ کو بےمان نہیں کہنے دیں گے, ہم تک جائیں گے مر جائیں گے تخت پہ نرک جائیں گے, انگام جسم سے جدا کروائیں گے, جسم کے ٹکڑے پڑ سکتے ہیں یہ برداشت ہے, جسم کا ٹکڑا برداشت ہے, اپنے پہ لڑکنا برداشت ہے. لستو بانی تین مسلمہ, جب میں پیغمبر کے لیے صحابہ کے لیے دین کے لیے دست آدھار پہ چڑھتا ہوں, لستو بانی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے. لستو بانی ہم صحابہ کے نام لیوائیں, ہم زندہ ہوں اور تم یہ کہو. آج سنیو, ہم سے نواز شریف وہی سوال کر رہا ہے جو سوال مکہ کے مشرکوں نے خبیب سے کیا تھا. غور کیجئے, میں بڑھ نہیں ٹھہر غور کیجئے, وہاں سوال تھا تجھے رہا کرتے ہیں, دولت دیتے ہیں, سرمایہ دیتے ہیں, تیرے مقابلے میں تیرے پیغمبر کو نشانہ ستم بناتے ہیں, اجازت ہے؟ خبیب نے کیا کہا کہ اجازت میں تو کانٹا بھی برداشت نہیں کر سکتا. آج ہمیں کہا جاتا ہے تمہیں گرانٹ دیتے ہیں, تمہیں پرمٹ دیتے ہیں, تمہیں پلاٹ دیتے ہیں, تمہیں وزارت دیتے ہیں, تمہیں مشارت دیتے ہیں, کس چیز کے بس کہ صحابہ کے دشمن کو بھائی کہہ دو, صحابہ کے دشمن کے لیے نرمی پیدا کرو, صحابہ کے دشمن کے لیے دل سے بات نکال دو, صحابہ کے دشمن کو کافر نہ کہو, صحابہ کے دشمن کو بےمان نہ کہو. یہی بات خبیب سے کی گئی, خبیب تخت تعداد پر چڑھ گئے ہیں, پیغمبر کی توہین برداشت نہیں کی. یہی بات آج کا حکمران ہم سے کہتے, سنیا جب تک زندہ ہو تخت تعداد پر جانا, جسم کے ٹکڑے کروا ڈالنا, گولجوں سے جسم چھٹی ہو جائے, ہوتا چلا جائے, تلوار سے کسے کٹتا چلا جائے, کسی اور مصیبت میں آئے آتا چلا جائے, تختہ دار پہ بیٹھ کے لڑکتا چلا جائے، لیکن پیغمبر کے صحابہ کے مسئلے پہ سودے بازی نہیں کی جائے گی۔ نستور علی تن مسلمہ، جب میں مومن ہوں، مسلم ہوں، صحابہ کا عاشق ہوں، لاکر ہوں، چکر ہوں، میں کیسے مرتا ہوں، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اور یہی بات ہے، یہی بات خباب کے محبوب ہم سب ہم سب کے پیغمبر رسول آمنہ کے لال حضرت عبداللہ کے لخت جگر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کی گئی۔ یہی بات کیا کہا گیا، دولت چاہیے، سرداری چاہیے، عورت چاہیے، ہر چیز مل سکتی ہے، کیوں کہ ہمارے لات کو مت جھٹلاؤ، ہمارے عزا کو مت جھٹلاؤ، ہمارے نائلا یعوس یعوق ود کو کچھ نہ کہو، یہ جھوٹے انہیں جھوٹے نہ کہو، یہ باطل انہیں باطل نہ کہو، یہ کافر انہیں کافر نہ کہو، یہ غلط صحیح انہیں غلط نہ کہو۔ یہی بات جو آج کہی جاتی ہے یہی کہی گئی، کہی گئی یا نہیں کہی گئی؟ پیسے لے لیجئے انہیں برا نہ کہیے، سرداری لے لیجئے انہیں برا نہ کہیے، عورت لے لیجئے انہیں برا نہ کہیے۔ پیغمبر کائنات نے کیا جواب دیا، تیرے میرے رسول، تیرے میرے پیغمبر کہ جسے رب نے بھیجا اس لیے ہے کہ تو اور میں اس کی اتباع کریں، ان کے نقشے قدم پر چلیں، ان کی سنتوں کی پیروی کریں، ان کے انداز کردار کو اپنائیں، ان کی سیرت اطوار کو اپنائیں، ان کے چال چلن کو اپنائیں، ان کے اشارے کنایوں پہ کٹ مر جائیں۔ جس رسول کو تیرے میرے امام بنا کر، مبتدا بنا کر، مرشد بنا کر، رسول بنا کر بھیجے، جب اس پیغمبر سے یہ سوال کیا گیا، یہ کہا گیا کہ جھوٹے کو جھوٹا رکھے، باطل کو باطل رکھے، غلط کو غلط رکھے، دولت لے لیجیے، سرداری لے لیجیے، عورت لے لیجیے، تو کیا جواب دیا کہ تم دنیا کے مال و دولت کی بات کرتے ہو، آسمانوں کا سورج بائیں ہاتھ پہ رکھو، آسمانوں کا چاند بائیں ہاتھ پہ رکھو، محمد چاہ سورج کو زمین پہ پے مارے گا، جھوٹے کو جھوٹا کہے گا، باطل کو باطل کہے گا، غلط کو غلط کہے گا، مومن کو مومن کہے گا، کافر کو کافر کہے گا۔ آج وہی سوال ہے یا نہیں ہے، ہے یا نہیں ہے؟ کافر کو کافر نہ کہو، شیعہ کو باطل نہ کہو، ان پر کفر کا فتویٰ نہ لگاؤ، کیا ہوگا؟ وزارت مل جائے گی، کیا ہے؟ دولت مل جائے گی، کیا ہے؟ ایس پی ڈی سی تمہاری جوتیاں اٹھاتے پھریں گے، کیا ہے؟ تمہارے اشاروں پہ پوری انتظامیہ ناچے گی، کیا ملے گا؟ کروڑوں روپے ملیں گے۔ اگر آج سے 14 صدیاں قبل خبیب نے سودا بازی کر لی ہوتی، آج سے 14 صدیاں قبل میرے پیغمبر نے سودا بازی کر لی ہوتی، رب کعبہ کی قسم میں سودا بازی کر سکتا، اور اگر نہیں کی تو بھول جاؤ، جس کا رسول نہیں دکھتا، جس کا خبیب نہیں دکھتا۔ رب مجھے طاقت دے، ہمت دے، مجھے چاہت دے، بہادری دے، میری قوم کو رات دے، یہ زمین آسمان دولت سے بھر دے، یہ چاند یہ چاندی سونے کے ڈر لگا دے، میں محمد کا امتی ہو کر، میں خدا کا عاشق ہو کر، میں صدیق کا لخت ہو کر، میں فاروق کا چاکر ہو کر، اور میں دولت کو ڈھکر دے ماروں گا، لیکن سودے بازی نہیں کروں گا۔ سیرت کسی کا نام ہے؟ سیرت اسی کا نام ہے، سیرت بیان ہوتی ہے۔ جو حضور آئے تو پتھرا کلمہ پڑیا، ظالم پتھر کے دل پہ اثر ہو گیا، وہ کلمہ پڑ گیا تو اتنا پتھر دل ہے کہ تو آج بھی سچا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں۔ درختوں نے کلمہ پڑا، جانور آ کر پیغمبر کے قدموں میں پڑ گئے، تو اشرف المخلوقات ہو کر تو مسلمانوں کے گھر میں پیارا بکر پیغمبر کے پاؤں میں پڑنے کو تیار رہی ہے. سیرت سنانے سننے بیان کرنے کا مقصد کیا ہے؟ کہ اس کی سیرت کا تذکرہ کرو جس کی سیرت کو پڑھ کر ہمیں اس کے مطابق چلنے کا طریقہ معلوم ہو, جس کی سیرت کا مطالعہ کر کے اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق ہو. سیرت کا مقصد یہی ہے. اگر لوگ یہ کہیں آپ نے حضور کے حسن و جمال کی تعریف نہیں کی, اگر لوگ یہ کہیں آپ نے موجودات کی بات نہیں کی, اگر لوگ یہ کہیں آپ نے طائف کی وادیوں کا ذکر نہیں کیا, اگر لوگ یہ کہیں آپ نے آپ کی پیدائش کے حالات نہیں بیان کیے, تو گویا آپ نے سیرت بیان نہیں کی. تو میں کہہ دینا چاہتا ہوں سیرت بیان کرنے کا مقصد, اور میں سیرت بھی اسی کو مانتا ہوں, میں سیرت اسی کو کہتا ہوں کہ جسے سن کر دوسرے کو رنگ ملے, جسے سن کر دوسرے کا جذبہ ملے, جسے سن کر دوسرے کی ہمت بڑھے, جسے سن کر کسی کی جرت ہو, جس سیرت کو سن کر دل مرجھا جائے, جس سیرت کو سن کر بزدلی آئے, جس سیرت کو سن کر بے راستی آئے, جس سیرت کو سن کر بدماشی نہ چھوٹے, جس سیرت کو سن کر رشوت نہ چھوٹے, جس سیرت کو سن کر حرام کاری نہ چھوٹے, جس سیرت کو سن کر بے حیائی نہ چھوٹے, میں اسے پیغمبر کی سیرت نہیں مانتا, وہ کسی اور کی سیرت ہوگی. پیغمبر کی سیرت ہو اور سننے کے بعد انقلاب نہ آئے, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد مرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد جرات پیدا نہ ہو, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد ٹکرانے کا حوصلہ نہ ہو, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد میدان میں آنے کی جرات نہ ہو, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد ظالم کا گریبان پکڑنے کی ہمت نہ ہو, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد حرام خوری سے نفرت نہ ہو, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد شود خوری سے نفرت نہ ہو, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد بے حیائی سے باز نہ آئے, پیغمبر کی سیرت ہو سننے کے بعد بدماشی سے باز نہ آئے. وہ سیرت پیغمبر کی سیرت نہیں ہے. پیغمبر کی سیرت جب آئے گی تو شہادت پاک جائے گی. جہاں پیغمبر کی سیرت آئے گی وہاں سیرت کو ماننے والا آئے گا. جب ماننے والا میدان میں آئے گا شیطان اس کے ہماری دھام پہ چلے جائے گی. میرے بھائی اگر آج کوئی کہے کہ سیرت بیان کرنے سے سپاہ صحابہ کیا حاصل کرتی ہے, تو میں اسے کہہ دینا چاہتا ہوں یہ سیرت پیغمبر کے بیان کا فیضان ہے, یہ سیرت پیغمبر کا فیضان ہے, بلکہ میرا رسول قیامت تک کے لیے رسول ہے, قیامت کے بعد کے لیے رسول ہے, جنت کے بعد کے لیے بھی رسول ہے, میرا رسول ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رسول ہے. تو میرے رسول کی سیرت بھی معجزہ ہے. اور معجزہ کیسے؟ کہ جس نے پیغمبر کی سیرت کو سنا اور دل جگر میں اور ذہن و قلم میں اس سیرت کو جلا دی, پھر اس نے اپنے دور میں پیغمبر کی یاد تازہ کر دی, پھر اس نے اپنے دور میں پیغمبر کا کردار دہرایا, پھر اس نے اپنے دور میں پیغمبر کا انداز اپنایا. سپاہ صحابہ سیرت اس طرح بیان کرتی ہے کہ ایک جلسہ سیرت کا ہو سننے والوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں ہوتا جو سیرت سن کے دعا مانگ کے چلا جائے اور سیرت سن کر پیغمبر کی اداؤں پہ کٹنے کا. سیرت بھی سنتے ہیں, ڈھول بھی بجا رہے ہیں, سیرت بھی سن رہے ہیں, اسلام کی توہین بھی برداشت ہو رہی ہے, سیرت بھی سن رہے ہیں, آج کے لات منات کے سامنے سجدہ ریز بھی ہیں. ایک لات منات پیغمبر کے زمانے کے تھے جو بتوں کے تھے, ایک لات منات بائیں اور نواز شریف کی صورت میں آج کے زمانے موجود ہیں. پیغمبر نے اس لات اور منات کو توڑا, پیغمبر کا امتی ہونے کے ناطے ہم ان لات مناتوں کو توڑ ڈالیں گے. یہ سومنات کے مندر, یہ اتفاق فنڈریاں, یہ شوگر ملے, یہ کیا ہے؟ یہ قوم کا خون ہے, یہ قوم کی پسینہ ہے,
یہ قوم کی کمائی ہے، یہ قوم پر ظلم سے کمایا ہوا مال ہے، لات و منات کیا تھے، یوس و یعوب کیا تھے، حرام کی کمائی ان کے قدموں میں آتی تھی، سومنات کا مندر کیا تھا کہ ہیرے جواہرات سے جڑا ہوا تھا، سومنات میں کیا تھا، جواہرات تھے، سونا چاندی کے ڈھیر تھے، میرے پیغمبر نے نہ لات کو معاف کیا، نہ منات کو معاف کیا، نہ یعوس یعوب بد کو معاف کیا، غزنوی ہے سومنات کو معاف نہیں کیا، تو آج کے دور میں نہ آج کے لات نواز شریف کو معاف کیا جا سکتے، نہ آج کے منات بل کو معاف کیا جا سکتا ہے۔
کیوں
یہ معافی کے قابل ہے؟ کوئی معافی کے قابل نہیں ہے۔ یہ کہہ رہے ہیں ہم پھانسی دیں گے، ہم پھانسی دیں گے، اور مقولہ بڑا مشہور ہے، جو کسی کے لیے گڑا کھودے وہ خود اس میں، میرا خیال ہے کہ تمہارے تختہ دار پہ چڑھنے کے دن قریب آ چکے ہیں، تمہارے تختہ دار پہ چڑھنے کے دن تیار، تم کرو چڑھا ہم دیں گے، تم بناؤ۔ رب کا یہ تو اصول ہے، یہ تو پروردگار عالم کا ضابطہ ہے کہ جب فرعون کو ڈبونا تھا تو موسیٰ کو اسی کے گھر میں پیدا کیا، یہ تو پروردگار عالم کا اصول ہے کہ جو گڑا پیغمبر کے لیے کھودا ابو جہل خود اس میں گرا، یہ تو قرآن کا اصول ہے، وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا، کہ تدبیر وہ بھی کرتے ہیں، تدبیر ہم بھی کرتے ہیں، ہم انہیں انہی کی تدبیروں میں پھانس لیتے ہیں۔ میں اعلان کرتا ہوں کہ فوری طور پر قومی اسمبلی کے سامنے اور لاہور میں یادگار، پاکستان کی جگہ پر، ملتان میں قاسم باغ قلعہ کونا پر تین پھانسی گھاٹ بناؤ، ایک سال کے اندر اندر دیکھنا چلتا کون ہے، یہ دیکھ لینا۔ میرے بھائیو، یہ بیان موجودہ حالات میں، جبکہ سیلاب کی تباہ کاریاں پوری قوم کے لیے سہانے رو بنی ہوئی تھی، یہ بیان ان حالات میں، جبکہ قوم کا ایک بہت بڑا حصہ سیلاب سے متاثر ہو چکا تھا، جب قوم کے ذمہ دار لوگ، علماء، صوفیاء، اتقیاء، یہاں تک کہ سیاستدان بھی یہ کہنے لگ گئے کہ یہ سیلاب حکمرانوں کی اسلام سے بغاوت کی وجہ سے آیا ہے، ایسے موقع پر نواز شریف کا یہ بیان دینا کہ یہ سیلاب ایک دوسرے کو کافر کہنے کی وجہ سے آیا ہے، ایسے موقع پر نواز شریف کا یہ بیان دینا کہ جو دوسرے کو کافر کہے گا میں اسے پھانسی پہ لٹکا دوں گا، آپ نہیں سمجھے کہ بات کیا ہے۔ پچھلے ہفتے میں نے آغاز کیا اپنے دورے کا، سب سے پہلے گجرات جیلم میں جانا ہوا، آپ نے اخبارات میں تو کچھ تھوڑی سی آپ نے اجمال کے ساتھ خبر پڑی ہوگی کہ یہ سیلاب جسے آج کا حکمران کہتا ہے یہ قدرتی آفت ہے، جسے آج کا حکمران کہتا ہے یہ آسمانی مصیبت ہے، جسے آج کا حکمران کہتا ہے یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہم کیا کریں گے۔ حقیقت میں یہ سیلاب اس انداز میں قدرتی آفت بن کر نہیں آیا، قدرتی آفت بن کر نہیں آیا۔ قدرتی آفت کا مطلب کیا ہے؟ بارش برس رہی ہے، آپ اسے نہیں روک سکتے، اس پانی کے اندر مکان گر رہے ہیں، اس پانی کے اندر سامان بہ رہا ہے، بارش ہو رہی ہے، کوئی جائے پناہ نہیں ہے، زلزلہ آ رہا ہے، شہر اجڑ رہے ہیں، مکان زمین بوس ہو رہے ہیں، اب طاقت نہیں، ہمت نہیں، جرت نہیں، کوئی ہیلا نہیں، کوئی طریقہ نہیں، کوئی وسیلہ نہیں کہ آدمی اپنے آپ کو بچا سکے، یہ پہاڑ سلک رہا ہے، لاوا ابل رہا ہے، یہ قدرتی آفت ہے جس کا علاج آدمی کے ہاتھ میں نہیں ہے، ایسے موقع پر کوئی کسی کو الزام نہیں دے سکتا۔ لیکن ایک قدرتی آفت نہیں، میں ایک آدمی کو قتل کر دوں، میں ایک آدمی کو تھپڑ مار دوں، میں ایک آدمی کا سامان جلا دوں،
میں ایک آدمی کا گھر برباد کر دوں، میں ایک آدمی کا گھر تباہ کر دوں، جب گھر تباہ ہو گیا، جب آدمی مر گیا، جب سامان جل گیا، تو میں کہوں قدرتی آفت ہے، میں کہوں تو لوگ قدرتی آفت مان کر مجھے معاف کر دیں گے؟ زور سے نہیں کہ لوگ کہیں گے یہ قدرتی آفت ہے، یہ تمہارے ہاتھوں کا کرشمہ ہے، یہ تمہارا اپنا کیا دھرا ہے، اس لیے تمہیں معاف نہیں کیا جا سکتا، قتل کے بدلے میں تمہیں تختہ دار پر لٹکایا جائے گا، سامان جلانے کا افزانہ تمہیں دینا پڑے گا، گھر لوٹنے کی سزا جھیلنا پڑے گی، کسی کو تھپڑ مارنے کا صلہ جواب میں تھپڑ لینا پڑے گا۔ میرے بھائیو، دریائے جہلم میں جو 10 لاکھ کیوسک پانی آیا اور جس ریلے نے جہلم سے لے کر سندھ تک تباہی برپا کر دی، جس ریلے کی زد میں سینکڑوں جانے آ گئی، جس ریلے کی زد میں ہزاروں مربع میل کھیتی باڑی آ گئی، جس ریلے کی زد میں ہزاروں مکانات، ہزاروں دیہات شہر آ گئے، جس ریلے کی زد میں ایک مرتبہ پوری قوم آ گئی، اس ریلے کی وجہ کیا تھی؟ اس ریلے کی وجہ کیا تھی؟ یہاں بیٹھ کر ہمیں بھی معلوم نہیں تھا، یہاں بہت سے لوگوں کو کچھ علم نہیں ہے، یہ ریلا کہاں سے آیا؟ دریائے جہلم سے۔ دریائے جہلم کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ شہر جہلم سے، جہلم کا شہر ہے، وہاں پر منگلا ڈیم ہے، منگلا ڈیم کا آغاز جہلم سے ہوتا ہے اور پیچھے میرپور کشمیر کی وادیوں تک چلا جاتا ہے، یہ بہت بڑا ڈیم ہے، آپ اسے سمجھ لیجئے کہ یہ بہت بڑا پانی کا ٹینک ہے، یہ ڈیم ہے کہ جس سے پانی کو روک کر نہریں چلائی جاتی ہیں، پانی کو روک کر کھالوں ندیوں کے بہانے کے لیے نہروں کا سسٹم ہے، اور جب پانی زیادہ ہوتا ہے تو فالتو پانی کو دریا میں چھوڑ دیا جاتے ہیں۔ اس سیلاب سے 3 روز قبل اس حیض کو بند کر دیا گیا، ڈیم کے دروازے بند کر کے دریا کا پانی روک لیا گیا، دریا کا پانی روک لیا گیا، نہروں کے اوپر پھاٹک لگا دیے، نہروں کا پانی روک لیا گیا، کشمیر میں بارشیں شروع ہیں، پانی پہاڑوں پہ برسے، ندی نالوں کے ذریعے ہوتا ہوا 6 دن کی مسافت طے کر کے، 6 دن کا سفر گزار کر 6ویں دن وہ پانی منگلا ڈیم میں پہنچتا ہے، اور منگلا ڈیم کا پانی آہستہ آہستہ اوپر کو آ رہا ہے، پانی سٹور ہو رہا ہے، جمع ہو رہا ہے، نہ نہروں میں جا رہا ہے نہ دریا میں آ رہا ہے۔ 6 دن گزر گئے، پانی بڑھتا چلا گیا، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے پانی اس خطرے کا نشان بھی کراس کر گیا کہ جو خطرے کا نشان ڈیم بناتے وقت کاریگروں نے لگایا تھا کہ اس خطرے تک پانی کو نہ پہنچنے دینا، اس سے پہلے پہلے پانی کو دریا میں چھوڑ دیا کرنا، وہ خطرے کا نشان بھی کراس کر گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اگر پانی کو چھوڑا نہیں جاتا تو پورا کا پورا ڈیم بہ جائے گا، اگر پانی کو مزید سٹور کیا جائے تو پورا کا پورا ڈیم ٹوٹ جائے گا، نظام تباہ ہو جائے گا، اور اگر پانی کو چھوڑا جائے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ ایک ایک گیٹ کو کھولیں، ایک گیٹ کو کھولیں دریا کا پیٹ بھر جائے گا، اور ڈیم آہستہ آہستہ 4-5 دن میں فارغ ہو جائے گا، 2 کھول دیے جائیں ڈیم 3 دن میں فارغ ہو جائے گا، 3 کھول دیے جائیں تو دریا کے پیٹ سے پانی تھوڑا تھوڑا باہر آئے گا، کنارے بھریں گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اور یہ سارا کا سارا پانی نکل جائے گا، ڈیم بھر چکا ہے، خطرناک حد تک پانی اوپر جا چکا ہے، شہر والوں کو کوئی پتا نہیں، فوج کو کوئی پتا نہیں، جہلم فوج کا گڑھ ہے، فوج کے بڑے بڑے دفاتر ہیں، کور کمانڈر کہتا ہے کہ ہمیں کوئی علم نہیں ہے، لیکن ڈی سی کو علم ہے، ایس پی کو علم ہے، وہ اپنے بچے شہر سے نکال کر دور لے گئے، شہر کی عوام کو کوئی معلوم نہیں۔ انہوں نے سنے کہ کشمیر میں بارش ہو رہی ہے، وہ دریا پہ جاتے ہیں، دریا سوکھے ہیں، شام کا وقت ہے، دریا کے اوپر بچے کھیل رہے ہیں، شام کا وقت ہے، دریا کے کنارے پہ سیر ہو رہی ہے، شام کا وقت ہے، لوگ دیکھتے ہیں کہ دریا سوکھا پڑا ہے، لوگ واپس آئے سو جاتے ہیں، اور جب پورا شہر نیند کی آغوش میں چلا گیا، پورا شہر نیند کے اندر چلا گیا، پورا شہر رات کی تاریکی میں نیند کی آغوش میں آ کر مدہوش ہوا پڑا ہے اور بے خبر سو رہا ہے، تو ڈیم کا ایک دروازہ نہیں، ڈیم کے دو دروازے نہیں، ڈیم کے تین دروازے نہیں، ڈیم کے وہ دروازے نہیں جو عام طور پہ کھلتے ہیں، جو عام طور پہ کھول دیے جاتے ہیں، ڈیم کے وہ بھی دروازے، وہ دروازے کہ جن کو پہلے سے اس طرح مکفل کیا گیا ہے کہ وہ آج تک نہیں کھلے، وہ دروازے جو ایمرجنسی گیٹ کہلاتے ہیں، جو گیٹ پہلے سے اس طرح بند کیے ہوئے ہیں کہ ہر گیٹ کو الیکٹریشن کے ذریعے سے ویلڈ کیا ہوا ہے، ویلڈ کیے ہوئے گیٹ، بند کیے ہوئے گیٹ، ان کی ویلڈنگ کاٹی گئی، ان گیٹوں کو ہنگامی طور پہ کاٹا گیا، نو کے نو گیٹ، ہنگامی گیٹ کھول دیے گئے۔ جب نو گیٹ کھلتے ہیں تو اچانک 10 لاکھ کیوسک پانی کے حساب سے پانی ایک اونچا سے اونچی جگہ سے دریائے جہلم کے اندر اس طرح پڑتا ہے کہ پورا کا پورا جہلم سویا سویا موت کی نیند میں چلا جاتا ہے۔ جب لوگ ڈوبنے لگے، اب آپ دیکھیں ہڑبڑا کر اٹھے، پانی پانی پانی، لوگوں نے کہا کہاں سے پانی، جن گھروں میں پانی نہیں آیا تھا انہوں نے کہا پانی کہاں، ایسے ہی افواہ ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے یہ سن کر پھر جب چار پائی کے اوپر سر رکھا، 2 منٹ کے بعد پتا چلا جب چار پائی پانی پہ تیرنے لگ گئی۔ یہ پانی 10 لاکھ کیوسک کے حساب سے جب جہلم پہ پڑا، پن دادل خان پہ پڑا، قریب قریب کے شہروں پہ پڑا، یہ پانی کا ریلا جو آج بھی سن تک تباہی برپا کرتا چلا جاتا ہے، میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ اسے قدرتی آفت ماننے کو تیار ہیں؟ دنیا کا کوئی عقل مند، کوئی ہوش مند، کوئی دنیا کا سنجیدہ آدمی، کوئی دنیا کا غیر متعصب عادل، کوئی دنیا کا جج، کوئی دنیا کا منصف مزاج، کوئی دنیا کا سارق، کوئی دنیا کا عقل مند انسان اسے قدرتی آفت قرار ہے نہیں دے سکتا۔ اسے کیا کہا جائے؟ اسے دو باتوں میں سے ایک ماننا پڑے گا۔ پہلی بات کہ پانی برسا ہے، محکمہ موسمیات کے آلات نہیں، آج کے اخبار کی خبر کے مطابق 3 دن پہلے بتا دیا ہے کہ سیلاب آ رہا ہے۔ محکمہ موسمیات باخبر ہے، وزیر انہار باخبر ہے، وزارت باخبر ہے، ڈی سی ایس پی باخبر ہے، کمشنر ڈی آئی جی باخبر ہے، آئی جی چیف سیکرٹری باخبر ہے، وزیر باخبر ہے کہ پانی جمع ہو رہا ہے۔ جب انہیں معلوم ہے کہ پانی آ رہا ہے لیکن اخراج نہیں کیا، پانی آ رہا ہے جانے نہیں دیا، پانی آ رہا ہے جمع کیا گیا، پانی آ رہا ہے روکا گیا، پانی آ رہا ہے سٹور کیا گیا، پانی آ رہا ہے ایک جگہ پہ کھڑا کیا گیا، جمع کر کے سٹاک کر کے پانی کو ڈیم کو پانی سے بھر کر قوم کے اوپر چھوڑا گیا، تو پھر یہ مارنا پڑے گا کہ قاتل ڈی سی ہے، قاتل ایس پی ہے، قاتل محکمہ نہار ہے، قاتل محکمہ موسمیات ہے، قاتل وزیر ہے، قاتل مشیر ہے۔ پہلی بات وہ اس صورت میں کہ نواز شریف یہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تھا، مجھے اس کا علم، اگر وہ یہ کہے کہ مجھے اس کا علم نہیں تو پھر بھی وزیر و مشیر اس سے بچ نہیں سکتے، اور جب وہ کہے گا مجھے علم نہیں ہے تو جو حکمران اتنی بڑی آفت، اتنی بڑی مصیبت، اتنے بڑے سیلاب، اتنے بڑے خطرے، اتنے بڑے قومی المیہ کے موقع پر، اتنی بڑی آفت کے ٹوٹنے کے موقع سے بے خبر ہے، ملک میں ہوتے ہوئے بے خبر ہے، لاہور میں ہوتے ہوئے بے خبر ہے، گجرات میں ہوتے ہوئے بے خبر ہے، اسلام آباد میں ہوتے ہوئے بے خبر ہے، ڈیم بھر رہا ہے وزیر اعظم بے خبر ہے، پانی سٹور ہو رہا ہے وزیر اعظم بے خبر ہے، پانی جمع ہو رہا ہے وزیر اعظم بے خبر ہے، قوم پہ آفت ٹوٹنے والی ہے وزیر اعظم بے خبر ہے، ہنگامی گیٹ کھلنے والے ہیں وزیر اعظم بے خبر ہے، قوم مر گئی وزیر اعظم بے خبر ہے، گھر اجڑ گئے وزیر اعظم بے خبر ہے، گھر بیٹھ گئے وزیر اعظم بے خبر ہے، لوگ تباہ ہو گئے وزیر اعظم بے خبر ہے، ہم ایسے جہل کو، ایسے بے وقوف کو، ایسے بے خبر وزیر اعظم کو نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، نہیں چاہتے، دبا ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، کرسی اقتدار چھوڑ دو، میری قوم کو تباہ کرنے والا اس قوم پہ حکومت کرنے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔
کیوں
جی ادا جہل وزیر اعظم چاہیے، ادا کا الو کا پٹھا وزیر اعظم چاہیے، الو کا پٹھا، الو کا ایک آدمی دو الو خرید کے لیا، دو الو انہیں کیا جی اے دو الو نے، اے بڑا الو اے چھوٹا الو، ایک خریدنے واسطے آ گیا، الو کے خریدار بھی ہوں نے، انہیں کیا بڑے الو کی قیمت کہنا 50 روپے، چھوٹے کی قیمت انہیں کیا 100 روپے، انہیں کہ ایک بڑا تجربہ کار ہوئے گا، عقل مند ہوئے گا، بڑا بہت سیاح ہے، اے بچے بے وقوف پاگل، اے بچے غافل، اے بچے شور شکر، بڑے دے پیسے چھوڑے تو چھوٹے دے پیسے زیادہ، انہیں کیا تسی اصل گل سمجھ نہیں، بڑا صرف الو ہے، چھوٹا الو دا پٹھا ہے، جے الو دا پٹھا بھی میں نہ کہاں قوم دے قاتلاں، جے قوم دے قاتل الو دا پٹھا کہن تے بھی بگڑن، جے قوم دے قاتل الو دا پٹھا بھی اپنے آپ نو نہیں کہا سکتے، تے میرے مردہ مسلمانوں نو زندہ کر، میرا نقصان واپس کر، میں معافی مانگ لاں گا، یہ پہلی گل کہ سانو پتا نہیں، تو جے دوسری گل کہ ایک ایک منٹ بھی خبر آ رہی ہے، کیوں کہ یہ آزم تارک تو نہیں کہ جنوں تسی کسی جگہ تے جا کے بٹھا دیو گے کہ یہ کوئی رابطہ نہیں ہو سکتا، کوئی فون نہیں کر سکتا، نہ یہ کسی نو فون کر سکتا ہے، جے تسی میرے ورگے مجبور ہوں تو اعتراض کوئی، میں بڑی ذمہ داری راست کر رہا ہوں، کل اخبار چ بھی آ چکے قومی اسمبلی چ، اگر نواز شریف نو قوم دا قاتل، اس سیلاب دا ذمہ دار، اس سیلاب دا اصل محرک، قوم نو تباہ، قوم نو برباد، قوم نو ہلاکت دے کنارے تے پہنچاؤ والا، میں قومی اسمبلی چ نواز شریف نو ثابت نہ کر سکیا تے میں اعلان کردا مینو پھانسی دے دیو، اسی شیعہ نو کافر کہیے تے تو سانو کہن دے پھانسی دے دیں، تو سانو صرف تے کافر کیا تے پھانسی دے دو، کافر کیا تے دنیا دی فقہ چ، دنیا دے ضابطے چ ہلے تک کوئی ایسا ضابطہ نہیں بنیا کہ صرف کسے نو کوئی لفظ کہن تے سوائے موت دے دیو، بڑی مشکل نال اللہ اللہ کر کے ایک قانون بنیا کہ جیڑا پیغمبر اسلام دی توہین کرے، پیغمبر اسلام دی گستاخی کرے اس نو سزائے موت دے، اے تو علاوہ اہل دوسرا قانون صحابہ واسطے، اہل بیت واسطے، ازواج مطہرات واسطے، انہاں واسطے تا تیری زبان نہ پھٹی، انہاں واسطے تینوں غیرت نہ آئی، انہاں دے واسطے تے قانون نہیں بنیا کہ جیڑا انہاں نو کافر کہے ਉਹਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿਓ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਮਾਮੇ ਚਾਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਤੇਰੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਅਕਰਬਾ ਨੂੰ, ਇਸ ਮਾਹੌਲ ਮਾਸ਼ਰੇ ਦੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਦੇ ਬਦਬਾਸਨ, ਬਦਅਕੀਦਾ, ਬਦਨਜ਼ਰੀਆ, ਅਸਹਾਬੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਨ, ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਨਕਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰ, ਪੈਗੰਬਰ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਦੇ ਗੁਸਾਰ, ਰੱਬੀ ਰਬੂਬੀਅਤ ਦੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਅੱਜ ਕਾਫਰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀਏ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਾਫਰ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਂਸੀਏ, ਤੂੰ ਕੌਮ ਦਾ ਕਾਤਲ ਏ ਤੇ ਫਾਂਸੀ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਏ। میرے بھائیو، سیلاب کی موجودہ صورتحال، اس کے بعد آپ حضرات دیکھ رہے ہیں حکومت نے کوئی موقع بھی ضائع نہیں ہونے دیا کہ جس موقع پہ وہ ہمیں ستا سکتی ہو، پریشان کر سکتی ہو، اور اس نے نہ دیا کوئی موقع۔ کارکنوں کو مار کر، گرفتار کر کے، فیصل آباد میں قرآن مجید، چنیوٹ میں قرآن مجید کے جننے کے بعد الٹا اسے سپاہ صحابہ پر ڈال کر شیعہ کو رہا کر دیا گیا، قادیانیوں کو رہا کر دیا گیا، ہمارے علماء کو جیل میں ڈالا ہوا ہے کہ قرآن انہوں نے جلایا ہے۔ یہ تو حقیقت میں آج نہیں کھولتا، چند دنوں کے بعد جب آپ کے سامنے آئے گی آپ دیکھیں گے یہ منہ چھپاتے پھریں گے، ہم نقاب اٹھاتے پھریں گے۔ بس میں آج اتنا ہی کہتا ہوں، حکومت نے ستانے کا، پریشان کرنے کا کوئی دقیقہ فروغلاش نہیں ہونے دیا۔ اگر کیمپ لگاتے ہیں اکھاڑ دیے جاتے ہیں، ٹرک آتے ہیں پکڑ لیے جاتے ہیں، سامان بانٹتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، راستے روکتے ہیں، مصیبت زدہ لوگوں کے پاس جاتے ہیں، راستے روک لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود عوام کے تعاون سے، آپ کی دعا سے، اللہ کے فضل و کرم سے، صرف آپ کے جنگ میں، جنگ کے ضلع میں، سپاہ صحابہ کے اسٹیج سے، مرکز کی معرفت ہمارے ہاتھوں سے، ہمارے ذریعے سے، میں آج آپ کو بتلانا چاہتا ہوں 50 لاکھ روپے کا سامان اللہ کے فضل سے ہم تقسیم کر چکے ہیں۔ چنانچہ اگر کسی کو اس بات کے اندر شک ہو، میرے ہلکے ایم اے ارشد کو چھوڑو، وہاں جا کر پتا کرو کہ کشتیوں میں بیٹھ کر تمہارے پاس کون پہنچا، تمہیں بتلائیں گے کہ ایک جھنڈا لے کر سپاہ صحابہ کے نوجوان آئے تھے۔ تم سوال کر لینا کہ تمہارے پاس گاڑیوں میں بیٹھ کر کون آیا تھا، پانیوں میں چل کر کون آیا تھا، وہ جواب دیں گے سپاہ صحابہ آئی تھی۔ یہی وہ جان فروشانہ، یہی وہ مجاہدانہ، یہی وہ بہادرانہ انداز تھا، یہی خدمات تھے کہ میں آج اپنے ہزاروں ورکروں، نوجوانوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ جس کی وجہ سے وزیر و مشیر، بھروانے اور سیال جو ہو کر نواز شریف کے پاس، شہباز شریف کے پاس گئے، اسی مر گئے، سانو بچاؤ، سانو بچاؤ۔ انہوں نے کیا ہویا تھی، کہنے لگے سپاہ صحابہ لے دیتی جاندی ہے۔ انہوں نے کیا کی ہویا، کہنے لگے ساڈے کول ہے کچھ نہیں، اسی علاقے چ داخل ہونے، جتیاں پیندیاں، لوگ بجے دن، لوگ لانتاں پاندن، ساڈے کول ہے کچھ نہیں۔ سپاہ صحابہ کو پتہ نہیں کتوں مال آیا، ہن پتہ لگیا کہ غیر ملکی ہے، رہنا تو یہ ہن پتہ لگیا ہے۔ اسی پہلے کہنے سی بھی غیر ملکی ایڈ ہے، اے 50 لاکھ روپیے کا سامان، اے تو واقعی غیر ملکی ایڈ ہے۔ انہیں کہا کوئی خبر، خیر کوئی بات نہیں، شہباز شریف آ گیا، ٹرک لے کے آ گیا، ایک درجن ٹرک، بعض خبروں نے مطابق 20 ٹرک، اگے اگے شہباز شریف، بھروانے، سیال، وزیر، مشیر ٹرک جا رہے ہیں۔ کتنے جانا ہے؟ اگے روڈی سلطان جانا ہے۔ کتنے جانا ہے؟ کہ گڑھ موڑ جانا ہے۔ جتنے جانا ہے؟ جبو آنے جانا ہے۔ چلو جی، 18 گاڑی ٹپے، اگے پانی، اگے پانی۔ انہیں کہا جی پاؤ گڈیاں، انہیں کہا 3 میل تک پانی ہے، تے پانی بھی 4-4 فٹ، 5-5 فٹ، ہوں تک تے کوئی گڈی گئی نہیں، جے گئے تے کدے پھس نہ جائیے، وزیراں مشیراں تو نہ تکے دے ہونے نے، نہ گڈی باہر نکلنی ہے، ادھروں پتا لگیا قائد سپاہ صحابہ نے. الحمدللہ میں سپاہ صحابہ کی قیادت پہ ناز کرتا ہوں، اپنے کارکنوں پہ فخر کرتا ہوں. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی، آپ کو پتا چلا تو دو ٹرک لے کر آپ بھی پیچھے پیچھے چل پڑے، آگے آگے شہباز شریف، پیچھے پیچھے مولانا ضیاء الرحمان فاروقی. روڈو سلطان کے راستے میں جب پانی دیکھا، شہباز شریف اپنے ٹرک موڑ کر واپس چل پڑا. مولانا ضیاء الرحمان فاروقی پاس سے گزرے، ایک دوسرے کو ہاتھ ہلایا، آگے جب پانی آیا انہوں نے کہا شہباز شریف تو واپس چلا گیا ہے، آپ کا کیا خیال ہے؟ تو دیکھیے اسے کہتے ہیں قیادت، اسے کہتے ہیں سیادت، اسے کہتے ہیں لیڈری، اسے کہتے ہیں رہنمائی، اسے کہتے ہیں جوان مردی، اسے کہتے ہیں بہادری، اسے کہتے ہیں خدمت، اسے کہتے ہیں خوف خدا، اسے کہتے ہیں عشق مصطفیٰ، اسے کہتے ہیں تعلق صحابہ، اور اسے کہتے ہیں انسانیت کی محبت. کہ فاروق کی صاف فرماتے ہیں ایکل کرسی پڑتے ہوئے پانی میں چل پڑو. چار چار فٹ، پانچ پانچ فٹ پانی جھانک کر روڈی سلطان پہنچ گئے. پہنچے یا نہیں پہنچے؟ روڈی سلطان والے حیران ہو گئے، انہوں نے کہا تسی اتنے تو ہوں تک کوئی سرکاری اہلکار آیا، ہوں تک نہ کوئی جہاز سے آیا نہ ہیلی کاپٹر سے آیا سوائے فوجی جوانوں کو، تھی کدھر پہنچ گئے؟ انہوں نے کہا وہ پاکستان کی فوج ہے، ابھی صحابہ کی فوج ہے. اس لیے اسی طرح گڑھ موٹ، کوٹ شاکر، ماچیوال، یہ وہ علاقے ہیں جہاں سب سے پہلے سپاہ صحابہ نے پہنچ کر کیمپ لگا دیے ہیں. یہ سیاسی مفاد کے لیے نہیں ہے، سپاہ صحابہ کی یہ خدمات یہ کسی اور مطلب کے لیے نہیں ہے. سپاہ صحابہ یہ ثابت کرنا چاہتی ہے ہم انسانیت کی خدمت کے لیے، مظلوموں کے تعاون اور ہمدردی کے لیے ہر بڑی سے بڑی قربانی دینے سے دریغ. واخر دعوی.